کھلتے نئے ہر دن دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے دے آداب زندگی۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی دامت قدم القدسیہ کا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں میں سے حصہ عطا فرمائے۔ ایمان والوں کی، مسلمانوں کی زندگی ہو اور اس میں اللہ والوں کی محبت نہ ہو، ان سے عقیدت نہ ہو، ان سے تعلق نہ ہو، ان کے ساتھ مودت نہ ہو، ان سے وابستگی نہ ہو، ان سے نسبت نہ ہو، ان سے پیار نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ بندے ایسی شان کے حامل ہیں، ایسی عظمت کے مالک ہیں، ایسے مقام کے جو ہے وہ رکھنے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی عظمتوں کا بیان فرمایا ہے، ان کی صفات کا بیان فرمایا ہے، ان کی رفعتوں کی پرواز کہاں تک جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام جو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے ہیں، ان کی جو ہے وہ مبارک امتوں کے اندر بھی اولیاء کرام رہے ہیں، جیسا کہ اصحاب کہف، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ امت میں سے تھے، ایسے ہی حضرت آصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی بھی تھے، آپ کے وزیر بھی تھے اور یہ اس امت کے اندر ایک ولی بھی تھے۔ تو ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے اور مقام مدح کے اندر ذکر فرمایا ہے، یعنی ان کی تعریف، ان کی توصیف اور ان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام عظمت اور شان کے حامل ہوتے ہیں، تو جو ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی، انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت کی برکت سے انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی ایک مقام جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ تو جس طرح پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ اولیاء موجود تھے، وہ عظمت والے تھے، شان والے تھے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت کے اندر جو موجود اولیاء کرام ہیں، یہ بھی عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، بلندی والے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں اور امام الانبیاء ہیں، افضل الرسل ہیں، افضل الانبیاء ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ کے جو امتی ہیں، اولیاء کرام ہیں، یہ افضلیت کے اعتبار سے دوسری امت کی اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام سے ایک اونچا مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کے ساتھ تعلق، وابستگی اور محبت نصیب فرمائے، ان کے ساتھ نسبت بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور ان کی دشمنی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ برے صغیر پاک و ہند کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے ایک عظیم ولی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی پہچان ہے، حضرت حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا نام ہے، آج ان کے عرس کی رات بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کے رستے پر چلتے ہوئے، اولیاء کرام کی سیرتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلیفہ امیر سنت ہمارے ساتھ پروگرام میں الحمدللہ رب العالمین شامل ہیں، تو پہلا سوال میں ان سے اسی حوالے سے جو ہے وہ عرض کروں گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، معین الدین جن کا لقب جو ہے مشہور و معروف ہے، ان کے بارے میں حضور کچھ فرمائیں کہ یہ کیا کہا کرتے تھے، کیا بتایا کرتے تھے مخلوق خدا کو، کیا پیغام دیا کرتے تھے، کس رستے پر چلنے کا ارشاد فرمایا کرتے تھے، کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اب ماشاء اللہ الکریم، آج جو وہ چھٹی شریف ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو وہ رات عرس کی، اللہ کریم ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے،
آمین.
اللہ کریم ہمیں ان کے فیض سے فیض یاب فرمائے،
آمین.
اور جو انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کی، اللہ کریم اس خدمت کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے،
آمین.
ہم بھی خوب اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کریں، دین کا کام کریں،
سبحان اللہ،
سنت عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. یہ میرے سنت کا شعر ہے،
سبحان اللہ.
دیکھیں گے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذرا اللہ تعالی کے ولی تھے، نیک تھے، صالح تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 90 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے، ان کے بارے میں یہ آتا ہے. بعض ان کی کرامات بھی مشہور ہیں. خیر، جو بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کے فرامین ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ قرب الہی حاصل کرے. ان کی توجہ، ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے اور وہ ایسے کام کرے. میں ان کے جو ہے نا چند فرامین عرض کرتا ہوں. یہ ایک کتاب ہے فیضان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اس میں سے میں کچھ عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ نماز ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے رب تبارک و تعالی سے کہتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آیا، ان المصلی یناجی ربہو،
اللہ اللہ،
یعنی نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے راز کی بات کہتا ہے.
سبحان،
ابھی سر یہ ان کی نماز تھی اور ہماری نماز تو بس تو چل میں آیا. ورنہ یہ کہ جو ہمارے کام کاج ہوتا ہے نا، وہ ہمارے دماغ میں وہی چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں کہ ابھی یہ کرنا ہے، نماز کے بعد یہ کام کرنا ہے، تو فلاں کام کرنا ہے، تو یوں کرنا ہے، اچھا اس سے اتنے پیسے لینے، تو اس کو اتنے دینے، ہمارا یہ حال ہے. اچھا، آج ہر ایک رونا روتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہے نا خیر و برکت اٹھ گئی ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے مال میں برکت نہیں ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے. اس حوالے سے سنتے ہیں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے،
اللہ،
اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے.
اللہ،
تو کہیں یہ اس بات کا نتیجہ نہ ہو کہ جھوٹی قسم کھانا یہ ہمارے یہاں عام ہے، بدقسمتی سے بات بات پہ قسم کھائی جاتی ہے. بلکہ روایتوں میں تو یہ ہے کہ بندہ سچی قسم بھی بلا وجہ نہ کھائے. جیسا نا مال وغیرہ دکھا دیں اس میں بھی قسم کھا لیتے ہیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ نہ کھائے. گناہ نہیں ہے یہ، مگر نہ کھائے، بہتر یہ کہ نہ کھائے اپنے مال کی تعریف میں. فرماتے ہیں کہ مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد سننا، ان کا ساتھ دینا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اسیروں کو قید سے چھڑانا، یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتی ہیں.
سبحان اللہ.
کہ چونکہ جو بھی اہل اللہ تھے، جو بھی اللہ والے تھے، ان کی سوچ یہی ہوتی تھی کہ مخلوق خدا کے ساتھ مہربانی کی جائے.
سبحان اللہ.
ان کے ساتھ رحم والے معاملات کیے جائیں.
جی.
اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ اتنا مال رکھتا ہے کہ کسی کی مدد کر سکے، کسی کی حاجت پوری کر سکے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کی حاجت پوری کرے، اس کی مدد کرے اور بھوکوں کو کھانا کھلائے. کہ ذرا اس پر کنڈیشن ہے، یعنی جو بندے کی صلاحیت، جو بندے کی حیثیت، اس کے مطابق یہ لوگوں کی خدمت کرے. یہ یہاں لوگوں کی خدمت کرے گا، جو اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے اس سے یہ لوگوں کی خدمت کرے گا، لوگوں کی حاجتیں پوری کرے گا، لوگوں کی مصیبتیں دور کرے گا اللہ کی عطا سے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا ثواب ملے گا. اور چونکہ دن اور رات ایک جیسے نہیں رہتے، کہ دن میں اجالا ہوتا ہے، رات میں اندھیرا ہوتا ہے، یعنی پورا یوم جو ہے نا وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، چاہے ہمارے یہاں تو ذرا یہ بھی ہے اس طرف نارتھ میں اور ساؤتھ میں بھی دور کہ دن اور رات ایک جیسے یوں نہیں ہوتے کہ کبھی دن بڑا ہوتا ہے کبھی رات بڑی ہوتی ہے.
صحیح.
میں اب چونکہ وہ سفر رہتا ہے نا میرے ملک تو اسی پھر توجہ رہتی ہے کہ جو خط استوا والے وہ میں سن رہے ہوں گے جو وہاں جیسے یوگنڈا اور کینیا کے آس پاس تو وہاں دن اور رات ایک ہی ہوتے ہیں, سیلون میں بھی دن اور رات ایک ہی ہوتا ہے تو وہ خط استوا کے قریب ہیں, وہ تو یوں ہی توجہ رہتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں. تو خیر دن اور رات ایک طرح نہیں ہوتے, دن میں اندھیرا, دن میں روشنی اور رات اندھیرا, تو یہ ذرا تبدیلی ہوتی ہے. تو بعض اوقات جو امیر ہوتا ہے نا جو مالدار ہوتا ہے وہ غریب بھی ہو جاتا ہے, دنیا ہے یہ دیکھیے بھلی ہے. اور بعض اوقات جو غریب ہوتا ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ ان کے والد یا دادا وہ بڑے مالدار تھے اور اولاد بیچاری غریب ہے. تو آج آپ اگر کسی کے ساتھ مدد کریں گے, آج آپ کسی کی حاجت روائی کریں گے, آج آپ کسی کی مصیبت دور کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی اولاد کے لیے ایسے لوگ پیدا کر دے گا کہ جو آپ کی اولاد کی مدد کریں گے. آج آپ تو مالدار ہیں, ہو سکتا ہے آپ کی اولاد مالدار نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک, اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے, وہ تو علیم ہے. اللہ تعالیٰ کل کو ایسے افراد دے دے گا کہ جو ان کی اولاد کی مدد کریں گے.
جی
اور وہ بھی ہے نا کہ نیک اولاد جو نیک جو ہوتا ہے اس کی سات پشتوں تک مدد کی جاتی ہے, وہ نہیں پورا سرڑ خزانہ, ان کا باپ نیک تھا, ان کا خزانہ جو محفوظ کیا گیا جو یتیم بچے تھے. اب وہ نیک جو اولاد تھی وہ تفسیر میں یہی ہے نا, تفسیروں میں کہ وہ جو نیک باپ تھا وہ سات پشتوں میں تھا, چھٹی یا ساتویں پشت میں تھا. تو ہمیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ کل جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو ہماری لوگ مدد کریں, اس لیے نہیں. ہمیں جو بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے, ہمیں ثواب کے لیے کرنا ہے. چونکہ احادیث کریمہ ہے نا, اس سے مالا مال ہے احادیث کریمہ اس میں ہے کہ لوگوں کی حاجت روائی کے حوالے سے, مدد کے حوالے سے, تو ہمیں تو وہ ثواب حاصل کرنا ہے, ہمارا رب راضی ہو.
سبحان اللہ.
بقیہ یہ کہ وہ ہمارے مال میں برکت دے یا نہ دے وہ اس کی مرضی ہے.
اللہ.
وہ ہماری اولاد کے لیے, کل کو اگر ہماری اولاد یعنی ہمارے ساتھ ہم اگر غریب ہو جاتے ہیں یا ہمارا مال ہلاک ہو جاتا ہے, ہمارا مال ختم ہو جاتا ہے, یا یہ کہ ہماری کوئی پشت میں یعنی آگے جا کے نسل میں کسی کے ساتھ یہ مصیبت آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پیدا فرمائے یا نہ فرمائے, ہمیں اس کے لیے نہیں کرنا. یہ تو میں ضمناً فائدہ عرض کر رہا ہوں. میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا, ہم جو بھی کام کریں اس میں بس ہمارے جو نظر میں ہو نا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو کہ میرا رب اس سے راضی ہوگا, اور ہر اس کام سے بچنا ہے کہ جس سے میرا رب ناراض ہو, بس یہ چیز ہمیں اختیار کرنی ہے. مزید فرماتے ہیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بھی بدتر ہے. یہ ظاہر ہے کہ ایک یہ سمجھانے کے لیے کہ چونکہ اچھوں کی صحبت جو نا اچھا بنائے گی, تو جب بندہ نیکوں کی صحبت میں رہے گا تو نیک بن کر رہے گا, بروں کی صحبت میں رہے گا تو برائی اپنا اثر دکھاتی ہے. الصحبت مؤثرہ, کہ صحبت اثر رکھتی ہے, اب چاہے اچھی صحبت ہو یا بری صحبت ہو. اب اگر بندہ کوئی کسی عطر والے کی دکان میں جائے گا, اب لاکھ یہ جو نا وہ اس نے کوشش نہیں کی عطر وغیرہ لگانے سے, کوئی عطر نہیں لگایا, عطر کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, مگر جب وہ باہر نکلے گا نا دکان سے تو اس کے کپڑوں سے بدن سے خوشبو آئے گی, مہک آئے گی. اب بندہ اگر کسی جو ہے نا وہ یوں سمجھے کھال کے کسی گودام میں گیا یا کسی ایسی جگہ پہ گیا جہاں بدبو وغیرہ, یا کان میں گیا کوئلے کے کان میں, یا گوشت مارکیٹ گیا یا مچھلی مارکیٹ گیا, تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بدن اور کپڑوں سے کچھ دیر کے لیے وہاں کی بو آئے گی,
کپڑے بھی کالے ہو جائیں گے.
کوئلے میں جائے گا تو کپڑے کالے ہو جائیں گے, اگر جائے اس نے نہ کوئلے کو ہاتھ لگایا نہ کوئلہ ٹچ کیا نہ کچھ بھی نہیں, پھر بھی کپڑے کالے ہوں گے. تو یہ صحبت اثر رکھتی ہے
بھائی صاحب. کوئلے کی کان کی جو اسمیل ہے نا جی, یہ تو دور سے ہی آنا شروع ہو جاتی ہے. میں زندگی پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے ہم نے کانکن کی زندگی ریکارڈ کرنی تھی, مائننگ کانکنوں کی زندگی جو مائننگ کرتے ہیں, زیر زمین کے نیچے جا کے چیزیں نکال کوئلہ نکال کے لاتے ہیں اور بھی چیزیں جو نکلتی ہیں. تو ہم نے یہ پروگرام ریکارڈ کیا ہوا ہے الحمدللہ, ناظرین اس کو جو ہے وہ جب آئے گا تو دیکھیں گے. تو ہم جب کوئلے کی کان کے قریب ہی پہنچے ہیں نا تو وہیں سے اس کی جو سمیل ہے یہ کیا ہوگی آنا شروع ہو گئی. اچھا پھر جب وہ پروگرام کر کے ہم فارغ ہوئے تو میرے کپڑے جو ہے نا وہ وائٹ تو ایک تو تھے لیکن یہ بلیک کوئلے سے جو ہے نا یہ ہو گئے.
کوئلے کو اپنے ہاتھ نہیں لگایا تھا؟
حالانکہ میں نے کوئلے کو جس طرح وہ جاتے ہیں اندر کر کے لاتے ہیں یہ کام میں نے نہیں کیا جی. لیکن وہ بات وہی جو آپ نے فرمائی ہے کہ کوئلے کی کان کی طرف جائے گا تو اس کو سمیل بھی آئے گی اور کپڑے بھی جو ہے وہ کالے ہو ہی جائیں گے. ایسے ہی
کوئی فضا
جی بالکل
وہی صحبت اثر رکھتی ہے,
طبیعت بھی خراب ہوگی.
گلاب کے پھول میں تل جو ہے نا وہ رہے
جی
اور یہ چاہے کہ میں گلابی نہ ہوں
ایسا
یہ ممکن نہیں ہے.
ایسا ہی
وہ جو ہے نا گلابی ہو کر ہی رہے گا. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ دے ایک ہمارے کہاوت ہے
جی. ایسا ہی
تو صحبت جو نا یہ اثر رکھتی ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنی صحبت پہ غور کرنا ہے کہ ہماری صحبت کیسی ہے. ہمیں اپنی اولاد کی صحبت بھی دیکھنی ہے کہ اپنے ہماری اولاد کی صحبت کیسی ہے. صحبت اچھی ہوگی تو ہم اچھے رہیں گے, ہماری اولاد اچھی رہے گی. صحبت اگر بری ہوئی تو لاکھ بندہ جو ہے نا وہ اچھا ہو نیکوکار ہو پرہیزگار ہو مگر بس وہ ہلاک ہو سکتا ہے,
برائی آ جائے گی,
برائی آ سکتی ہے. ہاں اگر نیکی کی دعوت دینے کے لیے جاتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے, کیونکہ اب جب اس کی نیت یہ نیکی کی دعوت دینے کی
جی
اب کیا ہے کہ اب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہوگی, اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی. اور وہ چونکہ جب وہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں شرابیوں کے پاس جائے گا تو شراب پینا شروع کر دے گا, ایسا تھوڑی ہے. کہ وہ تو ان کو سمجھانے جا رہا ہے کہ بھائی یہ چیز حرام ہے اور یہ خود ہی پینا شروع کر دے, ایسا نہیں ہے. جو دائی ہوگا جو رہنما ہوگا جو نیکی کی دعوت دینے والا ہوگا وہ جائے گا تو نیکی کی دعوت دے گا اور وہ پلٹ آئے گا, ان کی صحبت اختیار نہیں کرے گا,
ان کی برائی میں ان کا ہم نوا بھی نہیں بنے گا,
ہم نوا بھی نہیں بنے گا.
ادھر تو ہے نا جی تھوڑا جائیں گے ان کی طرح کی باتیں کریں گے انہی کی طرح کا جو ہے نا وہ سسٹم بنائیں گے تو وہ کیا ہو جائیں گے پھر مانوس ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک بات جو ہے وہ کہنے والے کہتے ہیں.
ہاں یہ بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا جو نا وہ ان کے ساتھ تھوڑا میل پیدا کریں.
جی جی جی
نہیں نہیں یہ تو غلط ہے, ظاہر ہے
انہی کی طرح کی باتیں کریں انہی کی طرح کی گفتگو کریں بولیں کہ تاکہ وہ مانوس ہو جائیں.
نہیں تو یوں اگر کافر کو اسلام کی دعوت دینے جائیں گے تو کیا کریں گے, انہیں کی طرح باتیں کریں گے تو سر ایمانیت کے مسائل ہو جائیں گے. ظاہر ہے کہ ہر جگہ تھوڑی کہ انہیں کی طرح باتیں کریں. ہاں جیسے مثال کے طور پہ کہ یہ دیکھیں یہ کام یہ چیز ہے نا وہ وہاں کام آتی ہے, یہ معاملہ وہاں کام آتا ہے کہ اب جیسے کوئی شخص جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ سائنسدان ہے, اب آپ کو سائنس کی کوئی باتیں معلوم ہیں
جی,
تو اب آپ اس سے اس طرح کی باتیں کر کے اسے نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں.
صحیح.
اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ مثال دے رہا ہوں
جی
کمپیوٹر وغیرہ میں ماہر ہے یا کمپیوٹر کا کام کرتا ہے, اب آپ اس سے اس چیز کے متعلق بات کر کے وہ نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں.
صحیح.
اب چونکہ یہاں جو ہے وہ ہمارے دین میں کوئی نقصان نہیں ہے, ہمارے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی, ہمارے ایمان کا کوئی معاملہ نہیں,
عمل میں بھی خرابی نہیں آئے گی,
عمل میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. تو یوں چل کر جو ہے وہ یوں کر کے ہم یہ کر سکتے ہیں.
مجھے جو ایک بات لگتی ہے میں چاہتا ہوں آپ اس پر اپنا ان پٹ دیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کسی کے ساتھ ایک اچھا جو ہے وہ انٹریکشن ہو جائے یا آپس میں ایک انسیت ہو جائے تو ایسب ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی کی جیسے وہ غلط کام کر رہا ہے غلط صحبت ہے برے کام کر رہا ہے جیسے شرابی کی آپ نے مثال دی اسی طرح کی باتیں کریں گے تو اٹریکشن ہوگی. مجھے یوں لگتا ہے اس سے اٹریکشن ہونے کی بجائے اس سے تو معاملہ جو ہے ڈسٹریکشن ہو جائے گی. اٹریکشن وہ سمجھے گا یار یہ جو آیا ہے میرے پاس صوفی بن کے آیا ہوا ہے, مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ صوفی بنا ہوا ہے کام سارے وہ بھی یہی کرتا جیسے جو ہے وہ ہم ہی کر رہے ہیں,
ہم سے بھی آگے
ہم سے بھی دو ہاتھ آگے. چلو وہ
ہم تو جو ہے نا ہمارا ظاہری اولیاء نا صوفیوں والا نہیں ہے,
ایسی ایسی بات
ہے. ہمارا اولیاء تو ہم تو ہیں ہی برے, ہم تو اعلیٰ نہیں برے ہیں, یہ تو ہے ہی منافق.
ایسی بات تو اس میں اس طرح کا انداز اپنانے کی بجائے اگر جو ہے وہ ملنساری کو جو ہے وہ اپنایا جائے جس طرح امیر سنت کا جو ہے وہ انداز ہے مسکرا کر ملنا جو ہے وہ عزت دینا مان دینا آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں آپ کا بھی ہم نے جو ہے وہ انداز دیکھا ہے کہ شفقت فرماتے ہیں اس طرح کی کوئی جو ہے تحفہ عطا فرماتے ہیں تو ملنساری اور انسیت ان چیزوں کے ذریعے سے بھی پیدا کی جا سکتی ہے.
ملنساری انسیت پر جہاں موقع ملے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کرنا اور جہاں موقع ملے وہاں ترغیب یہاں تو رحمت اور نذیر
جی
یعنی ظاہر کہ وہ تھوڑا عذاب سے عذاب کا بھی بتانا پڑے گا نا
جی.
جیسے مثال تو شرابی کے پاس گئے, میں مثال دے رہا ہوں, اب اگر کوئی گیا کسی سود خور کے گھر یا رشوت خور کے گھر, اب اس کو پتہ ہے کہ اس کا سارا مال جو ہے نا وہ اس طرح کا سارا مال, میں مثال دے رہا ہوں سارا مال اب ذرا یہ تو نہیں وہاں جا کے اس کی چائے پیے گا، وہ بچے گا اس کے مال سے. ہمیں ذرا کہ شریعت پر عمل کرنا ہے. مگر چونکہ ہم جیسے جاتے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا. اب ایک بندہ ہے کسی ایسے ادارے میں نوکری کرتا ہے
جی.
تو چونکہ بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں بعض چیزیں حرام ہوتی ہیں
جی.
تو اس میں جو ہے نا وہ رقم کی بھی وہ تقسیم ہو جائے گی. اب اگر کوئی راشی ہے، چونکہ راشی والمرتشی کلاہما فی النار، اب اگر کوئی راشی یعنی رشوت خور ہے تو اس کا بھی یہی ہے کہ اس کی پوری جو تنخواہ ملی وہ تو حرام نہیں ہے نا. اسی طرح اگر کوئی ڈیوٹی کا چور ہے، ہمیں پتہ ہے ڈیوٹی کا چور ہے، ہمیں ظاہر ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ کچھ ڈیوٹی پہ جاتا ہے اور کچھ نہیں جاتا، تبھی ظاہر اسے پوری تنخواہ حرام نہ ہوئی. البتہ اصول تو یہی ہے کہ عرف سے ہٹ کر جو بندے نے جو ہے نا ڈیوٹی چوری کی، کیونکہ انہیں عرف میں تو چوری ہے ہی نہیں، لیٹ پہنچا. ہمارا تو یہ ہے نا کہ لیٹ پہنچا تب بھی جو ہے نا وہ عرف سے ہٹ کر اگر لیٹ ہوا تو پانچ دس منٹ، پانچ منٹ ہے نا، چار پانچ منٹ چل جاتے ہیں وہ معاف ہیں
جی.
تو اس سے اگر ہٹ کر یہ پہنچا تو اب اس کو چاہیے کہ اپنے سیٹ سے معافی مانگے. اصول یہی کہ کٹوتی کروائے، سیٹ کو کٹوتی کا بولے، ورنہ سیٹ معاف کر دے، ختم ہے. شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے، اگر شریعت کے مطابق چلیں گے جب ہمارے پیٹ میں حلال کو لقمہ جائے گا تو سارے مسائل حل ہیں.
یا مرحبا، سبحان اللہ.
اگر حرام کا لقمہ گیا تو بھی مسئلہ ہے
جی،
یہاں بھی مسئلہ ہے اور آخرت میں بھی مسئلہ. اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں بچائے.
آمین.
اللہ کریم اپنے اولیاء کرام کی سیرت اور عمل کرنے والا بنائے ہمیں.
آمین.
ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے.
آمین.
اگر ہم اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رہیں گے، ان کی سیرت پر عمل کریں گے، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمیں ایسی سوچ ملے گی. اور دعوت اسلامی الحمدللہ الکریم ایسی سوچ ہی فراہم کرتی ہے،
سبحان
اللہ، اولیاء کرام کی یہ قریب کرتی ہے.
مرحبا.
اور اولیاء کرام جو ہے نا وہ جو وہ وسیلہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب کرنے کا.
سبحان اللہ.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ،
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ غیر محرم کے ساتھ منہ بولے بھائی بہن کا رشتہ بہت جلدی قائم ہو جاتا ہے، اگر سمجھانے کے لیے کہا جائے کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے تو جواب ملتا ہے کہ یہ تو میرے بیٹے جیسے ہیں یا یہ تو میرے بھائی جیسے ہیں، کیا اسلام میں اس طرح غیر محرم سے بھائی بہن کا رشتہ بنانا جائز ہے؟ جواب دے دیجیے گا، جزاک اللہ.
اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی ہیں. تو ظاہر ہے کہ قرآن نے ہمیں جو نا وہ یہ رشتہ میں دے دیا کہ بھائی ہیں. تو خیر یہ جو ہوتے ہیں نا منہ بولے رشتے وغیرہ یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ منہ بولے اگر رشتہ اگر بنایا ہے، مثال دے رہا ہوں میں، تو پھر بھی پردہ رہے گا. بھائی بہن منہ بولے تو پردہ رہے گا، پردہ فرض ہے، پردہ کرنا ہی پڑے گا. کہ منہ بولے بھائی بہن بنانے سے جو ہے وہ یہ پردہ ختم نہیں ہوتا. پردہ ختم ہونے کی صورت ہوئی یا تو یہ کہ وہ نسبی ہو، یعنی باپ ایک ہو یا ماں ایک ہو، یا یہ کہ کسی عورت کا دودھ پیاؤ دونوں نے ڈھائی سال سے کم عمر میں، اب یہ ہو گئے رضاعت والے. یا پھر ایک دوسری صورت ہے وہ ہے کہ وہ ساس سسر والی، اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ پردہ ہٹنے کی صورت نہیں ہے، ورنہ یہ کہ نکاح، تو اس کے علاوہ کوئی پردہ ہٹنے کی صورت نہیں ہے. پردہ فرض رہے گا اور ہم جو ہے وہ اللہ اور رسول کے حکم کے پابند ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ اللہ اور رسول کے حکم کرنے ہی میں عافیت ملے گی، ورنہ پھر آخرت میں پچھتاوا ہو سکتے ہیں.
صحیح. جی کون؟
خلیفہ امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا وضو کرنے کے بعد داڑھی بنانے یا مونچھے کٹوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں.
جی نہیں، وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ داڑھی سیٹ کرنے جیسے وہ ایک مشرق زائد ہیں یا مونچھے کٹوانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یا معاذ اللہ کسی نے وضو کیا اور پوری داڑھی ہی مونڈ دی، معاذ اللہ، تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا.
مونچھوں کے حوالے سے لوگوں کو عجیب عجیب جو ہے وہ انداز میں دیکھا ہے، بعض لوگوں کی مونچھیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ منہ میں آ رہی ہوتی ہیں لیکن پتہ نہیں ان کی کیا طبیعت ہوتی ہے، اور کیا کہیں گے اس کے اوپر؟
اس میں تو یعنی سائنسی تحقیق کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر بندہ اگر پانی پیتا ہے تو یہ مونچھیں کی جو نوک ہے نا اسے ٹچ ہوتے ہیں، یہ مونچھوں کی نوکوں میں زہر ہوتا ہے.
اللہ
یہ سائنسی تحقیق ہے، واللہ اعلم. اور مونچھیں بڑی ہونا یہ اچھا نہیں ہے، کہ یہ جو بال جو یہاں آ رہے ہو نا یہ اچھا نہیں ہے. साइड में होना एक अलग चीज है, ना यहाँ बाल होना अच्छा नहीं है, मूछे पस्त ही होनी चाहिए।
और इतनी बड़ी हुई मूछे होना कि वो पानी में जो है पड़ रही है, मतलब खाने में भी
नजाफत के भी खिलाफ,
नजाफत के भी खिलाफ,
नजाफत के
ठीक हो,
अच्छा नहीं लगता। अच्छा यस कर दूंगे, माजअल्लाह किसी ने दाढ़ी पूरी मूंड दी, या ये कि मूछे ही काट रहा था, अब यहाँ जो है वो लग गई कैंची वगैरह या मशीन लग गई, अब ये कि इतना खून निकला कि जो के नाके से वजू इन्हें एक कतरा बह गया, तो अब वजू टूट जाएगा।
ठीक,
वरना ये कि मूछे काटने या दाढ़ी काटने से वजू नहीं जाएगा।
ठीक है,
दाढ़ी मुंडा ना हराम है, एक मुट्ठी से कम करना हराम है, ये एक अलग चीज है।
सही, बाल जैसे वो कटवा रहा है तो इससे वो है वजू नहीं टूटे,
वजू नहीं टूटे।
ठीक हो गया जी। कौन
जानशीन अमीर अहले सुन्नत पाक से ये सवाल है, अगर किसी को नमाज की दावत दी जाए तो वो आगे से बहाने ये बनाते हैं कि कपड़े सही नहीं है, गुसल नहीं है, कि उन्हें किस अंदाज में समझाया जाए इस बात।
हाँ ये तो बाज़ होता है कि नमाज की अगर दावत दी जाए तो वो कहते हैं कपड़े सही नहीं है। अब हम जाहिर है कि वो उसने सन भी रख सकते हैं कि जो बंदा इसका मस्जिद से ताल्लुक नहीं होता ना, तो पेशाब के छिंडों से भी नहीं बचता, मगर चूंकि मुसलमान जो ना वो एहतियात करता है वैसे। अब या तो उसको वहम होता है या वसवसा होता है या वो ये समझ रहा था, चूंकि मस्जिद गया नहीं ना इतने अरसे से, तो अब उसके जहन में शैतान ये डालेगा नहीं नहीं तू पहले गुस्ल कर ले अच्छे तरीके से, अच्छे कपड़े पहन, वरना तो यूं छिंडे पड़े होंगे, ये हुआ होगा, यूं हुआ होगा, यूं हुआ होगा, फिर मस्जिद जाना, फिर नमाज पढ़ना, तो वही उसको नमाज से रोक, शैतान के बाद तरह तरह के हथियार है, तो यूं वो बंदे को नमाज से दूर रखता है, मस्जिद से दूर रखता है, मस्जिद की हाजिरी से वो यूं महरूम करता है। तो अगर जब तक यकीन नहीं है तब तक कपड़े भी पाके बदन भी पाके, अगर कोई नमाज की दावत दे तो उसको गनीमत जानते हुए, उसको अच्छा समझते हुए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए नमाज के लिए चला जाए और नीयत करे कि अब जो है ना मुझे कोई दावत दे या ना दे मैं खुद नमाज पढ़ लिया करूँ, कि जो मैं 3 वक्त का जो खाना खाता हूँ उसकी मुझे कोई दावत नहीं देता, मैं खुद ही खा लेता हूँ।
ठीक,
तो ये कि बंदा खाना ना खाए तो गुजारा हो जाएगा, नमाज नहीं पढ़ेगा तो फिर गुजारा नहीं होना चाहिए।
सही।
जनाजे की नमाज ऐसे वक्त में हुई कि फर्ज नमाज का वक्त करीब है, पहले मैयत को दफनाएं या नमाज पढ़े?
जी
इसमें यही है कि जमात अगर खड़ी है तो ये है कि पहले नमाज अदा कर लीजिए जमात के साथ, चूंकि जमात वाजिब है।
ठीक,
और फिर जो है वो तदफीन कर दी जाए।
सही है। ऐसे देखा गया है कि जैसे नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, बाद जगहों पर जनाजा गाह जो है बनी होती है, मस्जिद के साथ एक जगह होती है जहाँ खारजी मस्जिद है, उसको जनाजा पढ़ने के लिए मुतय्यन जो है वो किया हुआ है। तो देखा ये गया है कि एक आदमी जो है वो इधर पहले मस्जिद में नमाज बाजमात जो है वो अदा कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो नमाज जनाजा पढ़ने के लिए जनाजा गाह जाएंगे, तो एक बंदा या दो बंदे क्या है वो वहाँ मस्जिद के साथ जो है वो उसकी डोली के पास आप बोलेंगे अब वो चारपाई के पास जब खड़े हैं, जबकि उनके खड़े होने की भी कोई जरूरत नहीं है, इस बारे में आप क्या कहते हैं?
अरे मैयत उठ के तो जाने से रही,
ऐसा ही है,
मैयत को ले जाने से भी रहा,
सही,
ना ही उनके खड़े होने से मैयत को उनसियत कोई,
सही,
अलबत्ता नमाज पढ़ के इसाले सवाब करेंगे तो मैयत को उनसियत है, इससे फायदा है मैयत को।
सुभान अल्लाह।
तो ये खड़ा होना से तो जायज ही नहीं है, उन पर लाजिम तो यही है कि नमाज पढ़े, वो नमाज के लिए जाए।
ठीक हो जी, कॉल लेते हैं।
मेरा सवाल है, सुना है कि ठंड के मौसम में ज्यादा लोगों का इंतकाल होता है, क्या ये सच है?
नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा तो नहीं है, गर्मी के मौसम में ज्यादा लोग चले जाते हैं, जैसे वो 2015 में जो हीट वेव हुई थी रमजान शरीफ में, उसमें भी जो गए थे मरीज और बड़ी उम्र के गए थे उनका इंतकाल हुआ था, क्योंकि वो गुंजान आबाद है ना शहर कराची,
जी।
तो यूं यहाँ हादसा हुए थे, वरना ऐसा तो नहीं है कि ठंड ही की वजह से लोग मरे, अलबत्ता ठंड की वजह से भी इंतकाल होता है और गर्मी की वजह से भी इंतकाल होता है, बारिश की वजह से भी मौत आती है,
बारिश हुई छत गिर गया,
छत गिर गई मौत आ गई, हवा चली दरख्त गिरा
हाय हाय,
और इस पे इंतकाल हो गया, गाड़ी में जा रहा बंदा एक्सीडेंट हुआ इंतकाल हो गया, तो मौत तो एक बहाना है।
कॉल लेते।
میرا سوال ہے، اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے اور بعد میں یاد آئے تو وہ گناہگار ہوگا؟ جزاک اللہ خیرا.
جی حضور.
ہاں دیکھیں کہ وہ جیسے ایسے دفتر میں ہے، ایسے آفس میں ہے کہ جہاں وہ اسے بالکل پردے وغیرہ لگے ہوئے، لائٹیں جل رہی ہیں، اور وہ بالکل اپنے کام میں لگا ہوا ہے منہمی کے بالکل، اب اس کو وقت کا پتہ ہی نہ چلا. اب اس کے لیے یہی ہے کہ جب سمجھو اس کی آنکھ کھلی، جب اس کی توجہ گئی، اس نے دیکھو اوہو میری ظہر کی نماز چلی گئی اور عصر کا وقت شروع ہو گیا، اب اس کے لیے یہ کہ فوری جن اٹھ کے وہ ظہر ادا کر لے، اگر جو ہوگی قضا مگر وہ گناہ گر نہیں ہوگا، پھر عصر پڑھ لے.
صاحب آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ کیا موبائل اس کام میں ہمارا مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ جیسے دیکھیں موبائل تو پاس بندہ رکھتا ہی ہے، تو جب بندے کو پتا ہے کہ میری مصروفیت جو ہے وہ ایسی ہے کہ میں اس میں جو ہے وہ منہمک ہو جاؤں گا، تو یا اس میں ایسی میری جو ہے نا وہ توجہ چلی جائے گی کہ مجھے خیال نہیں رہے گا، تو موبائل میں جو ہے وہ بندہ ریمائنڈر بھی جو ہے وہ لگا سکتا ہے، جیسے اسی موبائل پر جو ہے وہ درود ٹائم کا کوئی ریمائنڈر لگا لے، تلاوت ٹائم کا کوئی ریمائنڈر لگا لے، نماز کے وقت کے حوالے سے ہے. اچھا اگر موبائل کے اندر دعوت اسلامی کی جو ایپ ہے پریئر ٹائمنگ ایپ، اگر یہ موجود ہوگی تو یہ 20 منٹ پہلے جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن بھی دے دیتی ہے کہ بھی دیکھیے 20 منٹ رہ گئے ہیں، یعنی یہ ایک الارمنگ سچویشن بھی ہے.
وہ آپ پر گیا کتنے منٹ چاہتے ہیں رکھنا.
صحیح
بالکل، یہ اس طرح کی تدبیر وہ کر سکتا ہے، کرنی چاہیے اگر ایسی کنڈیشن ہے تو، ایسی صورت حال ہے تو ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ نماز نہیں جانی چاہیے.
آپ جب سفر فرماتے ہیں تو آپ سفر میں کن کن چیزوں کو پہلے سے ذہن میں رکھتے ہیں، یا کن کن چیزوں کو پہلے کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ اس کو دیکھ لیا جائے؟
نماز سب سے پہلے تو.
سبحان اللہ.
اب جیسے سردیوں میں جو سفر ہوتا ہے نا، تو کوشش کوئی نماز نہ آئے بیچ میں، یا یہ کہ نماز آئے تو اسی جگہ پہ ہمارا رکنا جہاں گرم پانی مل جائے وضو کے لیے. اب اگر خدا نہ خاصا گرم پانی نہ ملا تو نماز تو پڑھنی ہے، وضو تو کرنا ہی ہے ٹھنڈے پانی سے، کیا کریں. الحمدللہ الکریم، اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے.
آمین 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 آمین.
اخر بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز کے اپنا سفر ڈیلے بھی کر دیتے ہیں، جیسے نکل لیں آدھا گھنٹہ لے گا، ٹھیک ہے پہلے نماز پڑھ لیں پھر سفر ہو.
کبھی آپ ایسے جگہ پر ہائی وے پر سفر کر رہے ہیں کہ جہاں قریب قریب مسجد نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ ہمارا موٹر وے ہے، اس میں تو اتنا آپ ٹریول کریں گے تو پھر ہی وہ جو ریسٹ ایریا ہے وہ آتا ہے جہاں پر آپ کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ بھی ملتی ہے. یا بعض اوقات بندہ جو ہے وہ ایک لمبا ہائی وے سفر کر رہا ہے، آپ بلوچستان کے سفر کریں یا سندھ میں بھی، اندرون سندھ بھی سفر کریں، تو بعض جگہوں پر ایسا جو ہے وہ علاقہ آتا ہے کہ آبادی جو ہے وہ دائیں بائیں نہیں ہے اور وقت جو ہے وہ نماز کا آ رہا ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کیا کرتے ہیں؟
دیکھیے ایسا بھی ہوئے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہوا ہے کہ امید تھی کہ آگے جو ہے وہ آ جائے گا ریسٹ ایریا یا سروس ایریا.
صحیح.
اب یہ کہ جب وہ دیکھا تو وہ تو خالی تھا، بنا ہی نہیں ہے وہ، یہ کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لی.
یعنی نماز پڑھی ہے؟
نماز پڑھی، نماز نہیں چھوڑی.
روڈ پر بھی؟ مطلب روڈ کے اوپر تو نہیں پڑھیں گے، جیسی بات ہے سائڈ پہ پڑھیں گے.
بالکل. اور ہمارے یہاں چونکہ اسلامی ملک ہے نا، تو اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہو، ایسا مسئلہ ہو، تو پولیس بھی کچھ نہیں کہتی. اب عرب شریف میں دیکھیں، مکہ ٹو مدینہ، آپ کو لوگ ملیں گے سائڈوں میں نماز پڑھتے ہوئے روڈ پہ، یا پھر دوسرا جو رمضان شریف کی آمد آمد ہے، رجب شریف ویسے ہی آ چکا ہے گیٹ وے، تو آپ کو یہاں ہمارے موٹر ویز پہ بھی اور وہاں عرب شریف میں بھی آپ کو یہ نظارے ملیں گے کہ لوگ جو ہے سائڈ پہ بیٹھ کے افطاری کر رہے ہیں، جیسے افطاری ختم چلو بھائی چلو یہاں سے نکلو. یار موٹر وے کو بیٹھنے کے لیے تھوڑی، کھانا کھانے کے لیے تھوڑی ہے.
صحیح ہے.
ورنہ سب یہاں دعوتیں نہ کر لیں. یار بہت اچھا روڈ ہے، بہت زبردست روڈ ہے، بہت صاف ہے بالکل، ہم یہاں جو ہے کھانا کھائیں، ایسا تھوڑی ہے کوئی افطار کے لیے. خود پولیس والوں کو بھی دیکھے، وہ بھی جو نا وہی روڈ پہ افطار کرتے ہیں، اور گاڑیاں بھی لگی ہوتی ہیں، ٹرک والے بھی ہوتے ہیں موٹر وے پہ بھی اور ہائی ویز پہ بھی. خیر رمضان شریف جو ہمارا جدول ہوتا تھا پہلے معتکفین سے ملاقات کا، تو اس میں ہماری کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہم جو ہے نا وہ افطاری کے وقت سفر کریں.
اس میں کیوں، یہ کیوں، وقت کیوں؟
ٹریفک نہیں ملے گا، افطاری کے لیے رکنا تو شرط نہیں ہے نا، مسافر نے جماعت بھی واجب نہیں ہے، تو رکنا شرط نہیں ہے کہ رک کے بندہ افطار کرے. گاڑی میں پانی سے افطاری کر لی تاکہ آگے ہم پہنچ جائیں جلدی، اور وہ جدول یعنی وہ اس طرح تھا کہ عصر کہاں تو مغرب کہاں تو عشاء کہاں تو فجر کہاں تو ظہر کہاں
صحیح
تو آرام کہاں, تو یوں اس جدول میں پھر ہم یہی رکھتے تھے, اسی طرح کی ترکیب ہوتی تھی. حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے, حاجی علی رکن شورا یہ بھی تھے.
سبحان اللہ. گاڑی میں ہی افطار کر کے چلتے تھے؟ گاڑی میں افطار کر لیتے تھے؟
افطار سے پہلے نکل گئے نا.
صحیح
ٹھیک ہے. اب گاڑی میں افطاری کر لی جب وقت ہو گیا تو
اب آپ کا تو افطار بھی میں نے جو ہے وہ دیکھا ہوا ہے. اللہ آپ کو برکت سلامتی عطا فرمائے. چند جو ہے وہ گھونٹ جو ہے وہ دودھ کے تھے, وہ جو ہے وہ آپ نے لیے افطاری میں, اور ایک جو ہے نا وہ غالباً کیلا جو ہے وہ کھایا تھا خلیفہ میل سنت نے, اور ماشاء اللہ الکریم یہ انداز دیکھا, اور اللہ ان کو برکت عطا فرمائے, اور جو روزے رکھنے کا ان کا ایک ذوق اور شوق ہے اللہ ہمیں بھی وہ نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنائے اور نیکیوں کے لیے تیار رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں ایسا لمحہ آنا چاہیے کہ نماز کا ٹائم ہے اور یہ بول رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ ہے, اس کو پہلے سے ریڈی نہیں ہونا چاہیے؟
نہیں نہیں, پہلے سے الرٹ ہونا چاہیے نا نماز کے لیے. نماز ہماری زندگی کا حصہ ہے.
اور طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں آپ کیا جو ہے ارشاد فرمائیں گے؟
میں ہر وقت ہر کام کے لیے تیار ہوں, میں ہر وقت نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں. بندے کو ایسا رہنا چاہیے. دیکھیے وضو وغیرہ جو نا یہ ایک بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا, یہ ظاہر ہے کہ یہ کیا بولیں گے اس کو,
طبعی حاجات ہیں.
طبعی حاجات ہیں. اس کے علاوہ کہ میں بات کر رہا ہوں کہ کپڑے وغیرہ پاک ہونے چاہیے. اب جیسے سفر میں جا رہے ہو, سفر میں ہو اور خدا نظر کپڑا نہ پاؤ, پھر بڑا جو نا وہ بچے نے الٹی کر دی کہہ کر دی. تو اب چونکہ یہ بھی ظاہر ہے کہ معاملات ہوتے تھے, جیسے جو مرحومہ جب ان کے ساتھ سفر ہوتا تو بعض ان کی کیفیت ہوتی تھی الٹی باری, اور تو یوں احتیاط کرنی پڑتی تھی. اب جیسے الٹی آ گئی ان کو, اب کیا کرنا ہے, الٹی صاف بھی کرنی ہے اور یہ سارا یہ بھی کرنا ہے, اپنے آپ کو ہی بچانا ہے. اب اگر کپڑے ناپاک ہو گئے تو کس حد تک ناپاک, ابھی کیا کرنا ہے, یہ سارا دیکھنا ہوتا تھا.
عام لوگوں کو آپ سجیسٹ کریں گے اتنی احتیاط عام لوگوں کو بھی کرنی چاہیے؟
سر نماز فرض ہے نا,
عام ہو یا یہ احتیاط سب کو کرنی ہے,
عام ہو یا خاص ہو
صحیح
سب کو یہ کرنی ہے.
ٹھیک ہو,
چونکہ اللہ اور رسول کی طرف سے حکم ہے نا
جی,
ہم اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے.
آپ سفر بھی باوضو کرتے ہیں, یہ بھی میں نے نوٹ کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
کوشش ہوتی ہے تاکہ وہ وضو نہ کرنا پڑے راستے میں.
آپ سے میں نے سفر میں یہ سوال کیا تھا, اس وقت آپ نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ جب نماز کا وقت آئے تو ہم
یہی نا کہ وضو نہ کرنا پڑے, جب نماز کا وقت نماز پڑھ لیں.
یا مرحبا.
مرحومہ کا بھی یہ تھا, ام وسط کا بھی, اللہ ان کی مغفرت ہو, وہ بھی یہ کہ دو سفر میں نہیں, چونکہ جب ان کی بیماری جو شروع ہوئی تھی نا
جی,
تو چونکہ ان کو تکلیف زیادہ ہوتی تھی وضو کرنے میں, آزمائش ہوتی تھی, تو یہ پھر کیا کرتی ہیں کہ جیسے ظہر کے وضو سے ان کو عشاء پڑھنی ہے, اس دوران کوئی کھانا پینا نہیں, بہت کم, کہ نہیں مجھے وضو کرنا پڑے گا, نماز آزمائش ہوگی, جیسے وقت ہو نا نماز کا یہ نماز پڑھیں گے, پھر اس کے بعد کھانا پینا جو بھی ہو. خیر اس دوران ان کو زبردستی دینا پڑتا تھا.
صحیح. اللہ تعالی ہمیں بھی نماز پڑھنے کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے, اور نماز کی پابندی بھی نصیب فرمائے, اور جس طرح خلیفہ امیر سنت نے بتایا ہے اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات کو بیان فرمایا ہے, اللہ ہمیں اس روشنی کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے.